شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پروگرام کا نام ہے احکام حج. ذوق بڑھانے کے لیے ہم پروگرام میں ایک کلام شامل کیا کرتے ہیں. آئیے شازیب بھائی سے آج کا کلام سن دیں.
بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن
گلشن سے حسین ہے لگا لوں گا اور دل میں بسا لوں گا سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا سینے میں اتاروں گا مدینہ ہو آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا جوتی پیتا مستان ان سب کو دکھا دیجئے دربار مدینے کا ہم سب کو دکھا دیجئے سب کو دکھا دیجئے دربار مدینے کا قبضے میں دو عالم ہے پر ہاتھ کا تکیہ ہے سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا تقدیر چمک اٹھے قسمت ہی تو کھل جائے چمک اٹھے قسمت تو کھل جائے بن جائے جو ادنا سگ عطار مدینے کا بن جائے جو ادنا سگ سگ عطار مدینے کا پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ طریقت امیر سنت کے پیارے پیارے کلام ہیں نعتیہ اشعار ہیں اور نبی پاک کی عظمت و شان کے اشعار بھی ہیں اور پھر مدینے میں حاضری اور پھر وہاں کی کیفیت اور پھر وہاں کا انداز اور پھر وہاں پر کیا وارفتگی اور کیا محبت کا معاملہ اور کیا ذوق کیا شوق کیا سوز ہونا چاہیے ماشاء اللہ الکریم اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی کیفیت کے ساتھ اور اچھے ذوق کے ساتھ مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ ہیں آپ مدنی جل کی اسکرین پر ان کی زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے لیکن ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج ہم سن رہے ہیں تو آئیے پروگرام کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جب کلام پڑھا جا رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمت ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے. یعنی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، گو کہ حج اور عمرہ بھی یاد مصطفیٰ ہی دلاتے ہیں.
کیا بات،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افعال کیے، مکہ مکرمہ آپ کا مسکن، آپ کی یادیں. لیکن بہرحال ایک بہانہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضری دینے کا، اور پرانے زمانے میں دور کے لوگوں کے لیے بڑی دقتیں ہوا کرتی تھیں. میں نے ایک مرتبہ ایک سفر نامہ پڑھا، کوئی 19ویں صدی کے سے بھی پہلے کا تھا سفر نامہ، جس نے لکھا تھا وہ سورت سے جا کے وہ سوار ہوئے اور اس جہاز میں کوئی مشینری نہیں تھی، بحری جو نا وہ بیڑا قسم کا جہاز تھا اور بادبانی کشتی کا اسٹائل تھا اس کا، اور پھر ایسے جو کشتیاں ہوتی ہیں، چھوٹے جہاز ہوتے ہیں، وہ ہوا کے رخ پر ہوتے ہیں
ایسے ہی ہے.
اور مصنف نے لکھا کہ جناب میں ہم لوگ بڑھتے گئے، کئی جگہوں پر ان کا چھوٹی ساحل پر قیام بھی ہوتا تھا. وجہ یہ تھی کہ اب جو جہاز ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں غذائی اشیاء ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہیں. اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ راشن رکھنے کی تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، اور پھر سفر مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا،
اللہ اکبر،
یعنی کوئی دنوں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا. تو ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ ان کا جو جہاز تھا وہ ٹکرا گیا ایک چٹان سے،
اللہ اکبر،
اور پاش پاش ہو گیا. ایک اس چٹان پر ان کو جو ہے وہ پناہ ملی، وہاں پر یہ کھڑے ہو گئے. اب یہ کہیں کہ کتنے دن تک کھائیں پئیں گے، یہاں پر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے جو آج سمندری آمد و رفت ہے اس زمانے میں تو نہیں تھی
ایسا ہی.
یعنی عالم یہ تھا سمندری آمد و رفت کا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے یورپ سے پرتگال حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بحری بیڑا بنانے میں ترقی کی تھی. لیکن مشکل یہ تھی کہ راستے نہیں پتہ تھے، حالانکہ خشکی کے راستے معروف تھے، تجارت ہوتی تھی،
ٹھیک،
مطلب ترکی اور ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان سے تجارت ہوتی تھی، بحری راستے نہیں پتہ تھے. بہت مشکل سے ان کو کوئی ملاح ملا، وہ اس نے کوئی بحری راستہ دکھائے، تو یوں کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. اب یہ تھا کہ یہ جہاز اگلی منزل پر فلاں تاریخ کو پہنچنا ہے. ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تین دن گزرے، جب وہ نہیں آیا جہاز تو لوگوں نے سمجھا کوئی حادثہ ہوا ہے. پھر وہاں سے ایک مدد آئی، پھر وہاں سے یہ عدن کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہنچے، کچھ دن وہاں رہے، پھر جا کے کسی طریقے سے جدہ پہنچے ہیں اور حج ادا کیا ہے.
اللہ،
تو دیکھیے ایک وہ وقت بھی تھا، تو اس وقت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ، یعنی ہندوستان کے لوگ زندگی میں دو دفعہ جاتے ہوں گے، چار دفعہ جاتے ہوں گے. اب کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، اور ان آسانیوں میں عاشقان مصطفیٰ کو بار بار در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
اور ایک سے بڑھ کر ایک عاشق جو ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر، آپ کی گلیوں میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے.
کیا بات، سبحان اللہ.
کتنے سو ایسے عشاق ہیں جو ایک ایک گلی میں قیام فرما ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے ہیں، مطلب ان کی زندگی سوائے مدینے کے ہے ہی نہیں.
اللہ اکبر.
تو ہر سفر میں کسی نہ کسی ایسے سے ملاقات ہوتی ہے کہ بس اتنے سال سے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور بس نکلنے کا نام نہیں لے رہے. میں 2 سال پہلے ایک صاحب سے ملا، ان کی عمر 50 سال سے زیادہ کی ہے، ان کی پیدائش عرب شریف کی ہے، ظاہر بات ہے بائی نیشن تو پاکستانی ہے، پیدائش وہاں کی ہے، لیکن کبھی وہ پاکستان آئے ہی نہیں ہے،
اللہ
آئے ہی نہیں ہے، 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے. ہرمین طیبین کی محبت ایسی رچی بسی ہے، مطلب ایسی موجیں ہوتی ہیں جو وہاں رہتا ہے، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا کہ یہاں اور وہاں جائیں. وہ روحانیت، وہ پاکیزگی، وہ مطلب کہ مدینہ پاک کی برکتیں ہے نا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مکہ پاک میں جو برکتیں ہیں مدینہ پاک میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرما.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو حج ایک ایسا بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے مدینہ پاک کی محبت جاگ اٹھتی ہے. میں جانے والے چند ہوتے ہیں
جی،
لیکن انہیں دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر تمنا اور حسرت بھرنے والے چاروں طرف ہوتے ہیں، اور یہ تمنا اور حسرت بھی ایک ایمانی تقاضا ہے.
سبحان،
ایک آدمی ہے جو بے حس، کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی احساسات ہی نہیں اس کے، یہ تو بالکل پتھر ہے. تو کوئی جا رہا ہو تو تڑپنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ میرا بلاوا کب آئے گا. مطلب ضروری نہیں کہ آپ اس کا اظہار فیس بک پہ کریں یا سوشل میڈیا پہ کریں، جب بھی آپ عاشق رسول کہلائیں گے، اصل معاملہ تو دل کا ہے. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں دل کو لگایا جاتا ہے، اور مدینہ پاک اس میں سر فہرست ہے،
سبحان اللہ،
مکہ پاک اس میں سر فہرست ہے. ایک تو یہ ہے کہ جانے والے جب جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا بہانے ہوتے ہیں نا، محبت کو گرم کرنے کے بہانے ہوتے ہیں. تو یہ تو عاشقان رسول کے لیے ایسا بہانہ ہے. میرے سنت ایک زمانے میں جایا کرتے تھے
جی
سلمان بھائی
جی،
تو کئی سال ایسا ہوا کہ ہم پیدل جاتے تھے فضا مدینہ سے، پورا قافلہ پیدل جا رہا ہوتا تھا، جیسا کہ بارہویں شریف کا جلوس ہوتا ہے، اور جناب میرا سلام رو رو کے کہنا، اس کی تکراریں ہوتی تھیں، اور ہر ایک بندے کے جو ہے نا وہ آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے. تو کیا ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ ایک محبت رسول عطا کرتا ہے. اور پھر جو امیر سن کی کیفیت ہوتی تھی، اللہ اکبر، لوگ تو جو ہے نا پھولوں کے ہار پہن کے جا رہے ہوتے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جانے کا انداز ہی الگ دیکھا ہم نے. وہ تو غم مدینہ لے کر جا رہے ہوتے تھے، ان کی کیفیت کو یوں ظاہر کر رہی ہوتی تھی کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، بندہ کیسے جائے،
اللہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، بندہ کیسے جائے. تو ایک ماحول بنتا تھا. اسی طریقے سے جب کوئی جاتا ہے تو ضرور دعاؤں کے لیے کہیں. عام طور پر جانے والے کیا کہتے ہیں، مختلف مقامات قبولیت پر جا کر، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہے کیسا بہانہ بنتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی حرمین طیبین میں جا کے کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کرے. تو تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا نا آپ کو بھی، کہ جانے والا جو ہے وہ جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے لجاجت کا مظاہرہ کریں. اچھا ایسا دیکھا ہے کسی گھر میں کوئی مریض ہوگا نا، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے لیے کچھ نہیں کہیں گے. تو بندہ جو ہے نا اپنے ایمان کے خاتمے کی دعا کا کہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت مانگے، رحم مانگے، درجات کی ترقی مانگے، آخرت کی جو نا وہ بلند درجات مانگے، تو صحت مانگے، بہت سارے دعائیں ہیں جو بندہ اپنے لیے کہہ سکتا ہے. کسی کو محتاجی سے جو ہے نا وہ پناہ کی دعا کی التجا کرے. اسی طریقے سے جب کوئی مدینہ پاک سے آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سب کے لیے تحفہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر مدینہ پاک کی باتیں تو کر سکتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ذوق نصیب فرمائے. بعض لوگ وہاں سے آتے ہیں اور ایک پورا گٹھڑا باندھ کر لاتے ہیں شکایتوں کا، ہمارے ساتھ تو معلم نے یہ کیا اور بس میں یوں ہوا، فلاں جگہ یوں ہوا، فلاں جگہ
بڑی تھی،
یوں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہاں جو وہاں کی جو پرکیف یادیں ہیں، پھر سفر تو سفر ہے نا. پھر وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا،
گرمی ہے تپ ہے درد ہے،
پڑھنا ہے
گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کل الفت سفر کی ہے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی گھر گھر کی ہے
تکلیف پر صبر ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فراموش کرے اذیتوں کو تکلیفوں کو فراموش کرے. اور پھر آپ مہمان کس کے ہیں تو دیکھیں, آپ اللہ کے مہمان ہیں تو شکوا شکایت یہ نہیں کرنی بنتی, بس اس کا حل نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی حل ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ سے فیڈ بیک مانگا گیا ہے, یا کوئی جانے والا جا رہا ہے آپ اس کو سمجھا رہے ہوں کہ بھائی ان چیزوں کا خیال کیجیے گا. آپ پورا سفر واپسی میں آ کے روحانی باتیں کرنے کے بجائے, کعبہ شریف کے انوار بیان کرنے کے بجائے, وہاں لوگوں کا جو حسن سلوک ہوتا ہے, بڑا کیئر کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو حج کے دوران, بڑا خیال رکھتے ہیں, جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اچھائیاں وہاں پر قدم قدم پر پیش آتی ہیں, ان کو یاد کریں, روزہ پاک پہ حاضری کی کیفیات کو یاد کریں, مسجد نبوی میں آپ کا کیا ذوق تھا, کیا معمول تھا, کیا آپ کو قرار حاصل ہوتا تھا, وہ بیان کریں. تو یوں بات سلیقے کی ہے اصل میں, تو سلیقہ جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. بعض لوگ فطری طور پر بعض سلیقہ ہوتے ہیں, تو وہ بچپن میں نہیں, ایک پتہ نہیں آپ لوگوں کے نصاب میں تھی تھا یا نہیں تھا, تو ہم نے تو ایک کہانی پڑھی تھی اسکول کی کتابوں میں, عسکری اور اکبری کی. دو بہنوں کی شادی ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا پھوڑ تھی, بالکل بے سلیقہ تھی اور ایک با سلیقہ تھی. ایک نے اپنا گھر آباد کیا اور بڑے جناب عقل مندی کا مظاہرہ کیا, دوسری جو ہے وہ بالکل ہی مطلب فیل ہوئی. تو یوں کچھ لوگ فطری طور پر باسلیقہ ہوتے ہیں, عقل سلیم رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے اور وہ سکھایا جائے تو مان جاتے ہیں. تو ہم سکھائے رہے ہیں کہ آپ یوں کیجیے گا اور یوں کیجیے گا. اچھا, یہ تو ہم نے کتوں کے واپس آنے کے تعلق سے, اب جو وہاں موجود ہوتے ہیں 40 دن ہوتے ہیں حاجی کے پاس,
سبحان اللہ,
جو شارٹ پیکس نہیں جا رہے ہوتے, بعض کے بعد 45 دن بھی ہوتے ہیں, 40 دن تو نارملی ہوتے ہیں. اب وہاں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایسے ہوتے ہیں ایسے مستعد, یعنی مستعد اور اتنے چاقو چوبند بن جاتے ہیں, بوڑھے بوڑھے بھی, کہ جناب تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے اور بھاگم بھاگ جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے طواف کرنا ہے, ہم نے عمرہ کرنا ہے, قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل جناب گیدرنگ ان کی اپنی ہوتی ہے پھر, تو بعض کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ بس ہاتھ میں آتی ہے, ہر وقت یہاں اور وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں اور بس چھوئی موئی سے جو ہے نا بنے ہوئے ہیں یہاں کے, جیسے کسی تقریب میں آئے ہوئے ہوں. تو ایسا نہیں ہے, عبادت کرنے آئے ہیں آپ, تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں. یہ 40 دن جو آپ کو ملے ہیں زندگی کو, یہ بدلنے کے دن ہیں. یہاں آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو, یہاں آپ مس بہیو نہ کریں, یہاں آپ درگزر کرنا سیکھیں, یہاں آ کے آپ تسبیحات پڑھیں, اذکار پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, زیادہ سے زیادہ طواف کریں. تو یوں یہ ہے کہ وہاں جا کر بھی اپنے وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہے اور بہتر سے بہتر کام کرنا ہے, یعنی جو جس میں زیادہ ثواب ہے, جس میں زیادہ اجر ہے, ان کاموں کو کرنا ہے, اور میں سب سے سر فہرست عبادت ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں, میں نے کہا میں یہ عرض کروں.
کیا بات ہے صاحب, کیا خوبصورت اور پرکیف بات آپ نے جو ہے وہ فرمائی ہے, گفتگو فرمائی ہے. اور اس میں اگر صبر کو بھی اگر ایڈ کر لیں, جی جیسے گرمی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی حاضری ہے, اور گرمی کی بھی ایک بہار ہوتی ہے, तो बाद उकात हाजी यही कहता रहता है जी बड़ी गर्मी है जी की करिए जी बहुत गर्मी हो रही है, इस पर भी कुछ इरशाद फरमाएं।
देखिए बाद उकात इजहार की इजाज़त तो होती है, अपना दुख दर्द तकलीफ इजहार करे। तकलीफ का इजहार और शिकवा दोनों में फ़र्क है। शिकवे में बेजारी होती है और इजहार में इत्तला होती है। इत्तला जो बुलंद हौसले वाले हैं वो ऐसी इत्तला भी नहीं देते, बस पी के बैठे होते हैं, ठीक है, क्या गुजर रही है उन पर, क्या नहीं गुजर रही, बस बर्दाश्त का मुजाहरा, अज़्म व इस्तिकामत का मुजाहरा चल रहा होता है। तो एक होता वावेला करना, तो बहुत सारे लोग वावेले पर आ जाते हैं, सिर्फ हज में ही नहीं, रोज़ों में ऐसा होता है, कब खुलेगा, कब टाइम आएगा, कितना टाइम रह गया। तो इबादत को मुशक्क़त से अदा करना जो है, मेरे साथ एक काफ़िले में दो चार दोस्त थे ना, अच्छा उसमें दो तीन तो ऐसे थे जो पहली दफ़ा मेरे साथ थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब हम पहुँचे हैं मक्का मुकरमा, कोई 10-11 बजे पहुँच गए हम अपने होटल में सुबह के। अब इनका यूँ कि बस हम जल्दी से जाके उम्रा कर लें, थके हुए थे, तो मैंने उनको जहन दिया कि नहीं अभी उम्रा नहीं करते, करेंगे तो बोझल कदम के साथ करेंगे, मतलब बहुत मुशक्क़त है, दिमाग भारी हो रहा है, नींद से हम आराम करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जनाब एहराम की रात में कैसे सो जाएं, सोना कोई मना थोड़ी है, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं। प्यारे अकालम का हमने मामूल पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे मक्का मुकरमा में तो जो जरवल का इलाका है वहाँ पर आपने आकर रात गुजारी है। तो क्या है कि आज़ा को जो राहत मिलती है नींद से, और फिर जब बंदा सो के उठता है बड़ा पुरसकून होता है। तो इबादत के अंदर गिरानी नहीं होनी चाहिए कि मुशक्क़त बहुत, मुशक्क़त तो खरी बात में होती है, वो एक अलग बात है, यानी गिरानी का मतलब ये है बहुत जल कदम और ये बिल्कुल थके थके और दिल नहीं लग रहा और बोल क्या रहे हैं, ज़बान से कुछ और निकल रहा है, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। तो जब वो उनको कायल किया, जब वो उम्रा कर कर रहा है, कहेंगे बड़ा मज़ा है आज तो उम्रे के लिए, हम लोग निकल रहा तो 11 बजे और फजर में फारिग हुए, तो कहेंगे बड़ा मज़ा आया कि फ्रेश थे, आराम कर चुके थे। तो यूँ बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान जो है वो ऐसे अल्फाजों का इज़हार कर रहा होता है जिससे ऐसा लगता है कि गिरानी महसूस हो रही है उसको। इबादत में बोझ महसूस नहीं होना चाहिए, खुश दिली से इबादत करें, आराम का तकाजा होता है आराम कर लें, खुश दिली से करें। बाद वो इतने उम्रे करते हैं, इतने उम्रे करते हैं, थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये देखें कि भाई बैलेंस रखें, यह ना हो कि ज़्यादा थक जाएँ, पाँव पे जो है ना वो ज़ख़म हो जाएँ, फिर आप जब हज करने के लिए निकलेंगे जो 5 दिन हैं उसमें आपको दुश्वारी ना हो जाए, तो उस दुश्वारी से भी आपको बचना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र हज, हदीस जाबिर जो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उसको लेकर हम चल रहे थे। और हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की कि प्यारे अक्का अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं मैदान अरफात में, और मैदान अरफात से मुत्तसिल है नमीरा का इलाका, एक पहाड़ी थी ये, और इस पहाड़ी पर जो है वो चित कुबरे निशानात थे, तो इसलिए इसको नमीरा कहा गया। अरबी ज़बान में नमीरा जो है वो चीते को कहते हैं। तो इसका एक जो हिस्सा है जो मुज़दलिफ़ा की तरफ है वो अरफात से बाहर है, और बाकी जो अक्सर हिस्सा है वो अरफात के अंदर है। तो प्यारे अका अलैहिस्सलाम का जो खेमा है वो नस्ब किया जाता है नमीरा के मकाम पर। वहाँ पर रावी कहते हैं फ़नज़ल बिहा हत्ता इज़ा ज़ाक़त शम्सु अमरा बिलकस्वा फ़रुहिलत लहू, कि जब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो कस्वा ऊँटनी लाई जाती है और आपके लिए तैयार की जाती है। फ़ाता बतन वादी, तो आप नमीरा से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, अभी जबल रहमत पर नहीं आए, थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, और फ़खतब नासा और हिज्जतुल विदा का खुतबा अदा करते हैं। मैं ख़ुलासा बयान करूँगा, खुतबा काफ़ी तवील है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन दिमागुकुम व अमवालुकुम हरामुन अलैकुम, कि माली हुकूक़ हैं और इंसान की जान के हुकूक़ हैं, नाहक कत्ल भी हराम है, और जो सबब शरी नहीं है उसके ज़रिए माल हासिल करना भी जायज़ नहीं है, सबब शरी के ज़रिए माल हासिल करना ज़रूरी है। یعنی لوٹ مار کے ذریعے، چھینا جھپٹی کے ذریعے، یہ حلال نہیں. پھر فرمایا کہ علی کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ موضوع، زمانہ جاہلیت کی ہر بری رسم آج میرے قدموں کے تلے روندی جا رہی ہے. و دماء الجاہلیہ موضوعات، اور زمانہ جاہلیت میں جو بدلے کے نام پر خون ریزی ہوتی تھی وہ بھی روندی جا رہی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وربا الجاہلیہ موضوع، اور زمانہ جاہلیت میں جو سود کا رواج رہا میں اسے اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. حجت الوداع کے خطبے کو ہم سب جانتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں. اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جو زمانہ جاہلیت کا سودی نظام ہے اس کو رونتا ہوں. و اول ربن ادا ربانہ ربا عباس بن عبد المطلب، اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو لوگوں سے سودی پیسے لینے تھے میں اسے معاف کرتا ہوں، اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں. اب یہاں ایک بڑا تفصیلی مقام ہے
جی،
جس کو میں نے معرفت الربا کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور پورا اس پر ایک چیپٹر ہے. وہ یہ ہے کہ کیا سود حجت الوداع کے موقع پر حرام کیا گیا؟ اس کتاب میں ثابت کیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسری سنہ ہجری میں سود حرام ہو چکا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطالب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اعادہ، کیونکہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں
جی،
کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں، اور سب کے سب وہاں موجود ہیں تو اہم سے اہم بات ایسے موقع پر کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اعادہ کرنا تھا. ایک یہ ہے کہ سود تو حرام تھا، لیکن ایک بات یہ تھی کہ بھی جس کا پہلے سے زمانہ جاہلیت میں کوئی سود بن رہا ہو، یا وہ ایسی جگہ جو دارالحرب میں ہو، مکہ مکرمہ 8 ہجری سے پہلے دارالحرب تھا، تو وہاں اگر سود کس نے لے لیا تھا تو اس کے لیے، چونکہ دارالحرب کے مسائل الگ ہوتے ہیں، وہ حکم نہیں تھا. پھر 8 ہجری میں فتح ہوا، لیکن وہ پیسے لینے تھے ابھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے. تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور یہ قرآن پاک کی آخری آیات میں سے ہیں. آخری کچھ آیات جو آخری عمر میں نازل ہوئیں یہ ان میں سے ہیں. تو یہ حکم چونکہ آ چکا تھا کہ توبہ کر لی ہے، یا ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب برات کرنی ہے، تو اپنا نفع چھوڑ دیا جائے، کیپٹل راس المال جو اصل مال ہے صرف وہ لیا جائے. تو یہاں اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ حکم پر نہ صرف سب عمل کریں بلکہ حضرت عباس جو ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں گے. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں کے حقوق بیان فرماتے ہیں، فتق اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ اللہ کی امان پر تمہارے حوالے کی گئی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں ان کے نان و نفقہ کی حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں نشہد انک قد بلغت ودیت ونصحت، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اور جو چیزیں ادا کرنی تھی وہ ادا کر دیں، اور ہمیں نصیحت فرمائی. فقال باصبعه السبابة، شہادت کی انگلی سے آپ آسمان کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا. تو اور بھی خطبے کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری حدیث میں اور بھی بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جس میں سے یہ بھی ہیں کہ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، اور بھی بہت سارے طویل جو کلام اس میں موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس حدیث پاک میں کہ ثم اذن خطبے کے بعد جو ہے پھر اذان کہی جاتی ہے ثم اقامہ، اور اس کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے فصل الظہر ثم اقامہ فصل العصر۔ ظہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، ابھی سنتیں ابھی ادا نہیں کی گئی، اور پھر ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو حج کے موقع پر دو نمازیں جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملائیں، ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھی، اور مغرب اور عشاء عشاء کے وقت میں ادا فرمائی مزدلفہ پہنچ کر۔ راوی کہتے ہیں ولم یصلی بینہما شیئن، ظہر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی الموقف، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوٹنی پر سوار ہوئے، جہاں آپ نے وقوف فرمانا تھا وہاں تشریف لائے۔ ویسے تو پورا عرفات جو ہے وہ وقوف کی جگہ ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقوف میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ دعا عبادت ہے، اور دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ راوی کہتے ہیں فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اونٹنی کو کھڑا کرتے ہیں، اور یہ پہاڑی ہے جبل رحمت کی، اور چھوٹا سا ٹیلا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ واستقبل القبلة، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے، فلم یزل واقفا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر گریہ فرماتے رہے، دعا فرماتے رہے، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، کچھ اور احادیث کی کتابوں میں یہاں کچھ دعائیں منقول ہوئی ہیں، یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں،
تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔
آقا کریم کی دعائیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دعاؤں میں یاد رکھا، ماشاءاللہ۔ دعائیں مصطفیٰ پر ایک شعر بھی ہے نا امام علیہ سنت کا،
اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بلب کی نکلی دعائے محمد صلی اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل دعا وہ ہے جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی۔
واہ واہ واہ،
پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم اجعل في بصری نورا وفي سمعي نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں نور بھر دے، اور میرے کانوں میں نور بھر دے، وفی قلب نورا میرے دل میں نور بھر دے، اللہم اشرح لی صدری، مولائے کریم میرے سینے کو کشادہ فرما دے، ویسر لی امری میرے معاملات کو آسان فرما دے، اللہم انی اعوذ بکا من وسواس صدری، اور میں وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، وشتات الامری، حالانکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسہ نہیں آتے تھے، تعلیم امت کے لیے دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وشر فتنۃ القبر، امور کی بہتات سے پناہ مانگتا ہوں. شتات الامر ایک کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات بندے کی, مطلب میں اب ہماری کیفیت کو عرض کر رہا ہوں کہ بندہ الجھا الجھا رہتا ہے تو وہ فوکس نہیں ہوتا. تو کیسے تعلیم آپ فرما رہے ہیں کہ کاموں کی بہتات سے, اور وہ شر فتنۃ القبر قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں, وہ شر ما یلج فی اللیل وہ شر ما یلج فی النہار, اور میں پناہ مانگتا ہوں رات اور دن کے بدلنے پر جو چیزیں جو شر دیں, وہ شر ما تہب و بہر ریا ہو ہوا کے چلنے سے جو مصیبتیں آئیں, وہ شر بوال کی دہری اور تغیر زمان کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں. ایک تو آپ یہ دعا فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی. سنن کبریٰ کی حدیث ہے, اللہم انکا تسمع کلامی و ترا مکانی, اے اللہ تو میرے کلام کو سن رہا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں یہ تو دیکھ رہا ہے, و تعلم سری میرے دل میں کیا ہے جانتا ہے, و علانیتی جو میرے ظاہر میں ہے وہ بھی جانتا ہے, یخفا علیک شیء من امری, اور مولا کریم تجھ پر میرے متعلق کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ان البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه, اور اے مولا کریم اب آپ نے یقیناً ہماری تعلیم کے لیے یہ دعائیں مانگی ہیں, اے مولا کریم آپ عرض کرتے ہیں اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان البائس الفقیر میں ایک تیرے در پر آیا ہوا فقیر ہوں, مسکین کی طرح دعا مانگ رہا ہوں, تیری بارگاہ میں کمزور و عاجز کی طرح گریا کر رہا ہوں, المستغیث المستجیر کمزور و عاجز کی طرح گریا کر رہا ہوں, اور تیرے سامنے گردن جھکا دینے والا ہوں, تیری بارگاہ میں آنسو بہانے والا ہوں, اور جسم تیری بارگاہ میں کپ کپا رہا ہے, اے مولا کریم تو بدبخت نہ فرما, وکن بی رؤوفا, اور اے اللہ مجھ پر مہربان ہو جا, رؤوفاً رحیماً رحم کرنے والا ہو جا, یا خیر المسئولین یا خیر المعتین, اور اے وہ ذات جو سب سے بڑھ کر وہ ہستی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے, تو ہی سب سے بڑھ کر ہے جو دینے والا ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے,
اللہ
جیسے کوئی کسی سے کھانا مانگتا ہے اور یہ انداز اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عاجزی دکھانے کی بارگاہ ہے, بندہ اپنے قلب کو حاضر کرتے ہوئے, بدن کو حاضر کرتے ہوئے, گریا کرتے ہوئے, عاجزی کے جو بھی صورتیں انداز ہیں. دیکھیں نا, ایک موقع پر آپ یوں بھی دعا مانگتے ہیں, مطلب بارش کے لیے جب جاتے ہیں تو یوں بھی دعا مانگتے ہیں, چادر بھی پلٹا دیتے ہیں کہ اس بارگاہ میں آیا ہوں, وہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے عبادت گزار ہیں, آپ کامل عبادت والے ہیں. ہم سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ہماری نہ تو توجہ ہوتی ہے نہ انداز ہوتا ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ جب وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ سب سے بڑھ کر خائف ہیں, سب سے بڑھ کر عاجزی کرنے والے ہیں, تواضع کرنے والے ہیں. اور بھی کافی کچھ دعا کے متعلق لکھا گیا. تو عرفات کا جو دن ہے وہ خاص دعا کا دن ہے, اور اس دن جو ہے وہ دعا کرنی ہے, اور اس دن جو ہے وہ گریہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, کہیں متوجہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے, ایک بھائی کا کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ بچے کا نکاح پڑھانا ہے عرفات کے میدان میں. بھائی کیا ہو گیا ہے, عرفات کے دن تو اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا دن ہے. جب پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو کہ وقوف کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہتے ہوں, تو پھر بھی ذہن میں آیا کہ جب گہما گہمی ہوگی, ایک ہوتا ہے نا کوئی تقریب ہو رہی ہے تو بندے کی گہما گہمی ہوتی ہے, تو وہ کہاں توجہ رہے گی. میں نے کہا نہیں بھائی، نکاح کی طرف متوجہ نہ ہوں، کسی اور دن ہو سکتا ہے، یہ دن صرف اللہ کے لیے ہے. ماشاء اللہ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ نہیں میں نہیں کروں گا ایسا، یہ دن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، آپ نے بس وہیں فوکس ہونا ہے. چونکہ دھوپ ہوتی ہے تو اپنے خیموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، تھک جاتے ہیں تو بیٹھ کر مانگ لیں، عادت نہیں ہوتی ہماری، کچھ ضائع نصیب کھڑے ہو کر دعا مانگے جائے آخر تک. اچھا پھر جب سورج ڈھلتا ہے اور سورج ڈھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹتا ہے، تو پھر یہ کہ باہر آ کر دعا مانگیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ کوئی چیز آسمان تک آڑے نہ ہو، آپ کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، گریا کریں. کوئی مانگنے والا ہوتا ہے بعض اوقات بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اسے بھی ایک ذوق مل جاتا ہے، ورنہ اپنے طور پر مانگتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، وقتاً فوقتاً تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، تلبیہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب روانہ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچتے ہیں. اٹھنے پر سوار ہونے کے بعد حضرت اسامہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچتا ہے. فصلی بہ المغرب والعشاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ادا فرمائی. بی اذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ. لم یصبح بینہما شیئن، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا. ثم استجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں. تو مزدلفہ میں دو وقوف ہیں. کچھ ضروری مسائل بھی بتا دوں، کوئی حاجی پہنچ چکا ہے عرفات میں، جب بھی پہنچا ہے وہ، اس پر واجب ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات نہ چھوڑے. جب سورج غروب ہوگا اب یہ میدان عرفات چھوڑ سکتا ہے. تو یوں توالت دینا غروب تک وقوف عرفات کا یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر مزدلفہ پہنچا جاتا ہے. مزدلفہ کی رات کو دو وقوف ہیں، ایک ہے رات وہاں گزارنا، یہ سنت موقعہ ہے، اور ایک ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے پھر وقوف کرنا. جو دعا کا وقت ہے وہ فجر کے وقت میں، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں وقوف کرنا، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی وقوف کر لیتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا. یہ جو وقوف ہے یہ واجب ہے. راوی کہتے ہیں حتی طلع الفجر، آپ نے آرام فرمایا اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وصل الفجر، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر عطا فرماتے ہیں. حین تبین له صبح، یعنی جب اچھی صبح ہو چکی تھی، بالکل اندھیرے میں آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، تو بھی اذان و اقامت، اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں. ثم رکب القصوہ، پھر قصوہ اٹھنے پر سوار ہوتے ہیں. حتی اتی المشعر الحرام، مسجد مشعر الحرام جہاں بنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں تشریف لا کر آپ جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ فرماتے ہیں. فاستقبل القبلہ، قبلے کا کو رخ فرماتے ہیں. فدعا وکبر وحلل ووحد، اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا تکبیر اور تسبیحات جو ہیں وہ ادا کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم، راوی کہتے ہیں، فلم یزل واقفاً حتی اسفرا جدن، خوب روشنی ہو جاتی ہے. فدفع قبل ان تطلع الشمس، اور پھر ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ آپ تیاری فرماتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جو ہے اپنا مسجد مشعر الحرام کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر مزید ابھی کافی مزدلفہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً مزدلفہ چھوڑ دیا. جب سورج نکلنے میں دو رکعت کا وقت باقی رہ جائے تو پھر کوچ کیا جائے اور مینا روانہ ہوا جائے، سورج نکلنے کا انتظار ضروری نہیں ہے. آپ کی اونٹنی جو ہے وہ تیار ہے. وہ اردف الفضل بن عباس، اور حضرت فضل بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اونٹنی پر سوار ہیں، نوجوان ہیں ماشاء اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کان رجلا حسن الشعر، بڑے خوبصورت ان کے بال ہیں.
سبحان اللہ،
ابید گورا رنگ ہے، وسیمن وجیہ چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے. اب ذرا ایک ہوتا ہے نا، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے،
جی
مطلب نظر پاک ہوتی ہے، کہیں ایسی یہاں نہیں جا رہی ہوتی، بندہ اس دن میں بھی ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آدھ لگا کرتے ہیں اس طرف، اس طرح دیکھتے ہیں اس طرف. تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ عورتوں کی اوٹنیاں گزر رہی تھیں، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہاں اور وہاں دیکھنے سے منع فرمایا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ سفر حج کے اندر جو ہیں خواتین کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ پاکیزہ سفر ہے، اس پاکیزہ سفر کے اندر نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت سے ہی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر پاکیزگی جاتی رہتی ہے. اور یہ تو پاکیزہ سفر ہے. اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ عطا بطن محسرین وادی محسر سے گزرتے ہیں تو قدرے تیز ہو جاتے ہیں، سواری کو تیز کر لیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل کو عذاب ہوا تھا، مزدلفہ اور مینا کے درمیان یہ وادی ہے. ثم سلک الطریق الوسطی التی تخرج علی الجمرۃ الکبری، پھر آپ درمیانی راستے کو پکڑتے ہیں جو کہ بڑے جمرے پر جا کر نکلتا ہے. حتی اتی الجمرۃ التی عند الشجرۃ، تو یہ جو بڑا جمرہ ہے اس کے آپ ربی فرماتے ہیں. فرماہا بسبعین حسیات، سات کنکریاں مارتے ہیں. سمن صرف المنہر، پھر قربان گاہ کی طرف پلٹتے ہیں. فنہرا ثلاثوں و ستین بیدی ہی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرماتے ہیں. ثم آتا علی فنہرا ما غبرا و اشرکہ فی ہدیہ، اور کچھ آپ نے ذبح فرمائے تو یوں جا کے باقی قربانیاں ہوتی ہیں. اور پھر جو گوشت تھا اس کو پکایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس گوشت کو خود بھی تڑ فرماتے ہیں، اس کا شوربہ پیتے ہیں، پھر اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں. فافاد الی البیت فصلی بمکۃ الظہر، مکہ مکرمہ میں آ کر ظہر پڑھتے ہیں اور پھر طواف زیارت ادا فرماتے ہیں اور آب زمزم پر بھی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اگر خدشہ نہ ہوتا تو میں یہاں کھڑے ہو کر ڈول نکالتا.
تو سب کا یہ بھی ہے کہ یہ جو اونٹ تھے یہ خود آگے بڑھ رہے تھے، جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تھے قربان ہونے کے لیے.
اس طرح کے الفاظ ملتے تو ہیں.
سبحان اللہ، مجھے اس پر شعر یاد آ گیا جی.
کیا بات ہے.
ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. تماشا کر قربان جاؤں، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ جناب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سبحان اللہ نہر ہوئے. اتنا پیارا ذکر سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ مقدس مقامات دیکھنا نصیب فرمائے. سب میرا ایک سوال ہے دل میں ابھی ابھی مجھے آیا ہے کہ آپ ایک عرصے سے یہ پروگرام احکام حج کر رہے ہیں اور پھر حاجیوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے جو میں نے آپ کا ایک ذوق دیکھا ہے، آپ کی ایک لگن جو ہے وہ دیکھی ہے، ایک آپ کی مصروفیت بھی ہے، ایک ٹف شیڈیول بھی ہے، اسکیجول بھی ہے، دیگر مصروفیات بھی ہیں، مرکز الاقتصاد کے حوالے سے بھی آپ کی جو ہے مصروفیات ہیں، لیکن یہ حج کے حوالے سے آپ کا ایک خصوصی گائیڈنس دینے کا، مسائل بتانے کا ایک ذوق ہے، تو یہ کیسے آپ کو ذوق پیدا ہوا جی؟
2010 میں پہلے حج کے لیے سفر کیا میں نے، دو حج کیے اب تک، تو 13 میں والدہ کے ساتھ دوسری مرتبہ گیا تھا.
سبحان اللہ.
تو اس وقت مندر چہرے میں نیا نیا تھا بالکل، 2010 کی بات کر رہا ہوں میں
جی.
تو میں نے سوچا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں بڑی گہرائی کے ساتھ نا حج کے مسائل کا. تو بحر عمیق اس زمانے میں میں نے پڑھی.
اچھا.
بحر عمیق جو ہے وہ 5 جلدوں پر لکھی ہوئی بڑی پیاری کتاب ہے. یعنی اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں واقعات بھی ہیں، جذب و مستی بھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ تو پھر اپنا ارشاد الساری وغیرہ پڑھی، باقی کتابیں پڑھی، تو میں نے سوچا کہ دو ہی طریقے ہیں تیاری کرنے کے، حج پر جانے کی تیاری کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو میں کوئی کلاس لے کے بیٹھ جاؤں، پڑھاؤں تو مجھے مسائل ازبر ہوں گے، پہلی دفعہ جو بھی چیپٹر پڑھا جاتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کو بندہ پڑھا لے تو ذرا پختہ ہو جاتا ہے، اور کلاس کا بندوبست نہ ہو تو چینل پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کلاس میں تو 5 بندے 10 بندے یا 100 بندے بھی پڑھیں گے، چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو پھر میں نے پلاننگ کی کوئی 20 قسطوں کی،
اللہ اکبر سبحان اللہ،
اور 20 میں سے 15 قسطیں تو میں کرنے میں کامیاب ہوا،
ماشاء اللہ۔
تو وہ ایک ذوق تھا کرنے کا، اس کے بعد کوئی ایسی کنٹینیوٹی نہیں بنی، لیکن 13 سے پھر دوبارہ شروع کیا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ حاجی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں یادوں میں،
واہ واہ واہ،
ٹھیک ہے، تو ان کی کچھ خدمت ہو جاتی ہے،
سبحان اللہ،
دعائیں مل جاتی ہیں،
مرحبا، ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے کال لیتے ہیں، جی۔
میں رانا عثمان احمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مشین جو ہوتی ہے بال کاٹنے والی، زیرو کی مشین، جب ہم عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کے لیے الگ یا تقصیر کروانی ہوتی ہے، تو اگر ہم مشین سے بال کاٹ دیں، بالکل زیرو مشین سے بالکل بال کاٹ جاتے ہیں جیسے، تو یہ حلق کے زمرے میں آئے گا یا تقصیر کے زمرے میں ہی آئے گا مشین کے ساتھ بال کاٹنا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ منیٰ کے اندر تو پچھلے سال حج کر کر آئے ہیں، وہ بتا رہے کہ وہاں پہ حلق کروانے کے لیے لوگ نہیں اویلیبل ہوتے، تو وہاں پہ مشین ہی استعمال کریں، تو جس نے پہلے عمرہ کیا ہو اور اس کے بال بھی ایک پورے کے برابر نہ ہو تو وہ مشین کے ساتھ بال اتار سکتا ہے زیرو کی مشین کے ساتھ منیٰ کے اندر؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔
دیکھیے مشین نہیں تھی تب بھی تو کچھ ہوتا تھا نا، تو بہت پرانے زمانے میں تو اس طرح ہوتا تھا، اس طرح خطرناک ہے، جو اس کو استعمال نہیں آتا کے لیے خطرناک ہے
جی۔
پھر سیفٹی آنا شروع ہو گئی، تو سیفٹی ریزر جو ہیں وہ بہت محفوظ ہوتے ہیں، اس سے کوئی کٹ وٹ نہیں پڑتا، تھوڑا سا بس ہلکا سا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں واقعی حجام کی کمی ہوتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کا حلق کر رہے ہوتے ہیں
جی،
تو سیفٹی کے ذریعے بآسانی حلق کیا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ خوشبو والے صابن نہیں لگانی اور کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ پہلی دفعہ کوئی گیا ہے اور اس نے مشین پھیر لی ہے تو بہرحال کم از کم تقصیر تو ہوگی نا، لیکن ایک دفعہ اگر زیرو کی پھیر لی ہے دوبارہ بھی زیرو کی پھیرنا چاہتا ہے، اصل مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو میں نے 27 واجبات جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بھی دیکھیں طرح طرح کی مشینیں ہیں، یعنی طرح طرح کی کمپنیاں ہیں، اب کون سی کمپنی جو ہے وہ کی مشین کتنا گہرائی سے کاٹتی ہے، صرف زیرو کا نام لے کے کوئی واضح بات کرنا مشکل ہے۔ اب تک میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، ایک اپنا میلان عرض کر رہا ہوں صرف، جو میرے نے مشاہدہ اور میلان کیا ہے، میلان اس طرف ہے مشاہدے کی وجہ سے، کہ زیرو کی مشین کسی حد تک حلق جیسا کام کرتی ہے، اگر آپ اس کو بچے پر بھی چلائیں، بچے پہ چلائیں یا خود کسی پہ چلا کر دیکھیں تو حلق جیسا تو وہ کام کرتی ہے۔ اور پرانے زمانے میں کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ بہت زیادہ کوئی ایسے بلیڈ ہوں گے کہ جو ایک دم چھیل کر رکھ دیتے ہوں گے، تو بہت سارے لوگ پتھروں کے بلیڈ بناتے تھے، پتھروں سے بھی کیا کرتے تھے، اور بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کا معاملہ ہے، تو اس لیے زیرو کی مشین پر اعتماد کرنے کے بجائے جو سیفٹی ہے اس پر اعتماد کریں۔ تو
اچھی قسم کے مل جاتے ہیں،
مل جاتے ہیں، زخمی نہیں کرتے،
3 قسم کے بلیڈ ہوتے ہیں اور وہ بالکل کٹ بھی نہیں لگتا اور وہ ہو بھی جاتا ہے،
بہت اچھے طریقے سے مل جاتی ہیں۔
اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جائے گا مشین استعمال کرے گا تو ہو جائے گی، اگر پہلی مرتبہ جانے میں اس کی انگلی کے ایک پورے کے برابر بال ہی نہیں ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟
ہاں مستثنیات تو پائے جاتے ہیں نا، سارے لوگ تو گنجے نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے،
تو ہم نے ایک اوورال مسئلہ بیان کیا، اور یہ واقعی توجہ طلب مسئلہ ہے، کہ کسی کے بال ہی چھوٹے ہیں یا جیسے بعض لوگ ہیں احتیاط کی وجہ سے وہ جانے سے پہلے ہی بال مڑا لیتے ہیں تاکہ بال گرنے کے مسائل پیدا نہ ہوں. تو تقصیر اسی صورت میں کہلائے گی کہ چوتھائی حصہ سر کا جو ہے اس کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کاٹ لیے جائیں, تبھی تقصیر کہلائے گی.
ٹھیک ہو گیا جی. مصحف, سوال میسج کے ذریعے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمرے پر گیا اور سعی کرنے سے پہلے جو نوافل ہیں وہ نہیں پڑھے, تو اب سعی کے چکر روک کر پہلے نوافل پڑھنے ہوں گے یا چکر پورے کریں؟
طواف کے نوافل نہیں پڑھے اور اس نے سعی شروع کر دی ہے تو سعی کو جاری رکھے, اور سعی کو جاری رکھ کے پھر یہ ہے کہ سعی کے نفل پڑھے جاتے ہیں, سعی کے نفل پڑھے اور پھر یہ کہ طواف کے نوافل پڑھ لے. ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ نوافل پڑھنے کے بعد سعی شروع کی جائے, لیکن یہ نوافل بعد میں بھی پڑھے تو قضا نہیں کہلائیں گے.
ٹھیک ہو گیا جی. کال لیتا
غفار خان, عرض کر رہا ہوں سر, ایک معلومات لینی تھی کہ احرام کے دوران حج اور عمرے کے عورت شوز پہن سکتی ہے یعنی بوٹ وغیرہ, اس میں کیا ممانعت ہے یا نہیں؟
عورت کے لیے لباس کی جو پابندیاں ہیں وہ نہیں ہیں, مرد کے لیے لباس کی پابندیاں ہیں. سلا و لباس نہیں پہن سکتا, مرد دستانے نہیں پہن سکتا, مرد سر نہیں چھپا سکتا, مرد جو ہے وہ موزے نہیں پہن سکتا, جوتے بھی خاص طریقے کے پہنتا ہے, ابھرا ہوا ایسا نہیں چھپتا جس میں نظر آتا رہتا ہے. عورت کے لیے پابندیاں نہیں ہیں.
ٹھیک,
عورت موزے بھی پہن سکتی ہے, دستانے بھی پہن سکتی ہے, سر بھی چھپانا ضروری ہے. اچھا, جوتوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں, ایک ہوتی ہے علمی دیانت. سلمان بھائی
جی حضور,
علمی دیانت ہمیں نظر آتی ہے اکابرین کے کلام میں,
سبحان اللہ,
جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی ہیں تو وہ بیان کریں گے کہ جناب احناف کے یہاں یہ مسئلہ یوں ہیں, مالکیہ کے یہاں یوں ہیں, اور شوافع کے یہاں یوں ہیں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کے یہاں یوں ہیں, وہ اپنی بات بھی کریں گے. ہم مطلب جو بھی درس نظامی کرتا ہے اس میں کتاب پڑھاتے ہیں ان کو ہدایہ, سب سے بڑی کتاب ہے فقہ اسلامی میں کی جو پڑھائی جاتی ہے اس میں, درس نظامی میں, درس نظامی کے اعتبار سے طلبہ کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے. تو وہاں ہر دوسرے مسئلے کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں آئمہ کا یہ اختلاف ہے اور یہ موقف, احناف کا یہ موقف. تو یہ ہے علمی دیانت. ایک ہے علمی ڈنڈی, یعنی کروڑوں لوگ جس کو درست مسئلہ سمجھ کے عمل کرتے ہوں, اس کے پیچھے ایک تاویل ہو, ایک دلیل ہو, ایک ماخذ ہو, حدیث کا حوالہ ہو, اور کوئی اگر کہے یہ کیا غلط بات مشہور ہو گئی ہے جناب پاکستان انڈیا میں, اور لوگ جو نا وہ بس دو کینچی والے چپلے پہنتے ہیں, کینچی والے چپلے پہنتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, غلط بات ہے یہ. اپنی بات کرنے کے لیے دوسروں کو جاہل بنانا کیا شرط ہے؟ اگر کسی کا موقف کچھ اور ہے تو کر دے بیان بھائی کہ میرا موقف اس میں یہ ہے, دوسرا موقف یہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ تو دنیا میں ہی نہیں. تو ایسا یہ جو مسئلہ ہے یہ غلط ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ جناب لوگوں کی عادت ہے یا لوگ غلطی کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ کینچی والے چپل پہنتے ہیں, یہ وجہ نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موزہ جو ہے کسی کے پاس تھا تو فرمایا اس کو اوپر سے کاٹ لو. تو حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں ہم, تو غلطی کہاں ہے؟ ہمارے امام نے کوئی ہمیں بے سہارا تو چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے تو کہا ہے کہ سہل حدیث و فوا مذہبی, کہ حدیث صحیح ہو تو وہی میرا موقف ہے. تو اور بھی روایتیں موجود ہیں اس میں, یہ ہے کہ بعض فقہ اس طرف گئے کہ یہ ٹخنا مراد ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح قول یہ ہے کہ ابھرا ہوا حصہ مراد ہے. پھر موزے والی جو حدیث ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے اس معنی کی. تو یوں پاؤں کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے مرد کے لیے وہ ظاہر رہنا ضروری ہے. کچھ برانڈ کی چپلوں نے ایسی عجیب و غریب حرکت کی ہے کہ وہ ایسی چپلیں بنا رہے ہیں کہ ابھرا ہوا حصہ اس میں چھپ رہا ہوتا ہے, اور بس کینچی والی جو چپل ہے بہت شاندار چپل ہے, تقاضے پورے کرتی ہے, کچھ اچھے کمپنیوں نے جو ہے وہ کینچی والے چپل میں بھی, کیونکہ وہ سادی سی ہے, اسی اسٹائل پر بھی ذرا آرام دہ اور نرم قسم کی چپلیں بھی بنائی ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ بعض کمپنیوں کی پٹیاں چوڑی ہوتی ہیں اور بعض کی تنگ ہوتی ہیں. تنگ پٹی والی لینی ہے, چوڑی پٹی والی ابھرے ہوئے حصے کو کہ کچھ حصے کو چھپاتی ہے.
ٹھیک جی, کون
میرا یہ سوال تھا کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ ہے مکہ کی, ہم گھر سے عمرے کا احرام پہن کے جائیں گے, وہاں جا کے ہم نے عمرہ کرا, احرام اتار دیا, تب طواف کرا, صحیح کری, حلق کروایا اور پھر احرام اتار دیا. پھر حج سے دو دن پہلے ہم مدینے گئے, مدینے اس میں ہم نے روزہ رسول پہ حاضر کری, اس کے بعد وہاں سے ہم نے حج ارکان کا احرام پہنا, تو حج کی نیت کری وہاں سے اور عمرے کی بھی وہاں سے نیت کر لی, تو ایسا ممکن ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, علماء اہل سنت کی اس بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یوں اگر آپ کوئی قران کرے گا تو قران ہو جائے گا. دارالفتاء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ قران نہیں ہوگا. ہاں, کوئی جاتا ہے تو وہاں سے جا کے عمرے کا احرام مان کر آتا ہے تو عمرہ آ کے کر لے پھر حج کا احرام مان لے, یہ بھی ممکن ہے کہ صرف حج کا احرام ہی مان کر آ جائے اور سیدھا جو ہے وہ مینا چلا جائے. دونوں صورتیں کر سکتا ہے, قران نہیں ہوگا.
اچھا, یہ والا حج جو ہے اس کا حج تمتو کا حج کہلائے گا؟
تمتو کا حج کہلائے گا.
جی,
ساؤتھ کوریا سے رئیس اتاری عرض کر رہا ہوں. تصوف کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا احرام کی حالت میں اگر گرمی وغیرہ لگے تو اس صورت میں غسل کر سکتے ہیں؟ جواب عطا فرمائے.
پانی بہت تو بہا سکتے ہیں جسم پر, یہ ہے کہ میل نہیں چھوڑائیں گے, میل چھوڑانا منع ہے, اب پانی بہانے میں کوئی کباہت نہیں ہے.
جی,
مفتی علی اصغر صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مینا میں جب پانچ دن گزارے جاتی ہیں تو اس صورت میں جب احرام پہنا ہوا ہوتا ہے تو گرمی اور مٹی کی وجہ سے احرام گندا ہو جاتا ہے, تو جب دوسرا احرام پہنا جاتا ہے تو اس سے کفارہ تو نہیں دینا پڑتا؟ جو پہلا احرام پہنا جاتا ہے تو جب نیت کی جاتی ہے تو دوسرا احرام پہننے کی نیت ہے یا نہیں, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا.
پہلی بات تو یہ کہ پانچ دن احرام نہیں پہنا جاتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی پانچ دن مینا میں رہا جاتا ہے. احرام کی نیت نارملی لوگ کرتے ہیں 7 تاریخ کو, 7 اور 8 دن مینا میں گزارتے ہیں, 9 دن عرفات پہنچتے ہیں اور اگلا دن ہوتا ہے 10 دن, تو 10 دن جو ہے وہ آ کے رمی کرتے ہیں, پھر قربانیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے قربانی کے بعد. تو یوں 3 ہوتے ہیں, زیادہ تر 3 سے زیادہ نہیں ہوتے. اس کے بعد جو مینا میں رہتے ہیں وہ بغیر احرام کے معاملات انجام دے رہے ہوتے ہیں, کسی کی قربانی نہ ہوئی اور تاخیر اس کو انتظار کرنا پڑا ہو. مختصر میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو اطلاعات ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اس پر عمل کرنا ان معنی میں ممکن ہے کہ اطلاع دینے کا جو گنجائش ہے وہ مل رہی ہے بعض جگہوں سے کہ جی آپ کو بتایا جائے کہ قربانی کب ہو گئی ہے, تو جس کو اطلاع دینے کی گنجائش مل رہی ہے قربانی کب ہو گئی ہے, اور جیسے پرائیویٹ والے لوگ ہیں تو پرائیویٹ والوں کی طرف سے یہ آیا کہ ہمارے تو بندے پہ جائیں گے جہاں قربانیاں ہوں گی, تو اگر وہ ان کی قربانیاں صحیح طریقے سے ہوتی ہیں تو وہ صحیح ادا کرلائیں گی. تو یوں قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اگلے جیسے میری بات ہوئی ایک وزارت مذہب امور کے ایک آفیشیل سے, کہہ لیں کہ پچھلے سال ہم نے وقت لیا تھا 12 سے فجر تک کا, یعنی فجر سے پہلے تک کا, تو ہم نے حاجیوں کو وہی وقت بیان کیا تھا. تو اب کسی کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب قربانیاں آپ کی ہوں گی فجر تک, تو وہ حالت احرام میرے اگلے دن احرام کھول دے تاکہ جو ترتیب کا معاملہ ہے وہ بھی پورا ہو سکے.
ماشاءاللہ.
تو یوں یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر احرام کھل جاتا ہے, پھر آپ اگلے دن گرمی کرنے جاتے ہیں 11 کی 12 کی, وہ آپ سادہ کپڑوں میں جاتے ہیں, طواف زیارت بھی جاتے ہیں تو احرام کھل چکا ہوتا ہے. لیکن طواف زیارت کرتے ہوئے بھی اگر احرام کھلا ہوا نہ ہو طواف زیارت تب بھی ادا ہو جاتا ہے. سنت یہ ہے کہ آپ رمی اور قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر طواف زیارت کریں.
اچھا, ان کا یہ جو سوال تھا کہ کیا احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے اس پر کوئی کفارہ؟
اصل سوال تو ان کا یہی تھا دیکھا جائے تو. احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض روایات سے بھی ثابت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی. کون
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور دونوں نے حج نہیں کیا تھا نا، تو ابھی کیا میں مطلب دوسری بار حج کر رہا ہوں، تو کیا میں ان کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا میں بہتر میرے لیے کیا رہے گا کہ ان کے لیے حج بدل کروں یا حج کر کے ان کو ایصال کر دوں؟ یہ ذرا ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ.
ایک تو ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان پر فرض بھی نہیں تھا، تو پھر ایصال ثواب کی صورت بہتر ہے، دونوں کو ساتھ شامل کر لیں. اگر فرض تھا ان میں سے کسی پر تو پھر صرف ایک کو ہی ایصال کریں اس کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کریں کہ میں نے جو حج کیا ہے یہ حج کرنا اس کی طرف سے قائم مقام ہو جائے. اور اگر فرض بھی نہیں تھا تو پھر صرف محض ایصال ثواب کریں گے، یہ طریقہ کار اختیار کریں گے.
جی کون
سوال یہ ہے کہ احرام کے اندر اپنا وغیرہ ہوتا ہے تو چہرہ ڈھانپنا منع ہے، تو یہ ٹیشو وغیرہ کو کس طرح صاف کیا جائے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
صاف کیا جا سکتا ہے یوں کر کے
ٹیشو کے،
چھپانا نہیں کہتے
صحیح،
پورا رومال لے کر منہ پر ڈال لیا ہے تو چھپانے کے لائے گا نا.
صحیح ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ الکریم، مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ناظرین کی جو ہے وہ رہنمائی کا سلسلہ بھی رہا، پروگرام احکام حج کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب سے ایک دو دنگ ریمارکس دیتے ہیں آج کے پروگرام کے.
بس کوئی کلام سنا دیں آخر میں ہیں، تو وہی ریمارکس ہو جائیں گے، ہم بھی سن لیں گے.
امیر السنت نے لکھا ہے،
مجھے اس کی قسمت پہ بس کا رہا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ بس کا رہا ہے، مدینے کا جس کو کو قرار رہا مسکراتے ہوئے آ بھی جاؤ کہ دل شور محشر سے گھبرا رہا ہے کہ دل شور محشر سے گھبرا
ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی، آپ نے دوران بیان ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہماری تربیت بھی فرمائی۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ ظہر عصر ملا کے، تو اس میں جیسے ہمارے خیمے بہت دور ہوں گے اور دور دور مقامات پر ہوں گے اور لاکھوں حجاج ہیں، سب کے سب مسجد نمیرہ میں آ نہیں سکیں گے، ان کے لیے کیا گائیڈ کریں گے آپ؟
نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو عمل تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اب بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کے مطابق حاجی جو ہیں وہ ظہر اور عصر نہیں ملا پائیں گے، اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے۔ البتہ جو مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنی ہیں تو وہاں یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو وہاں اس کو ملایا جائے گا۔ مزدلفہ کے اندر مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء ملانی ہے، اس کو تو ملایا جائے گا۔ یہاں یہ ہے کہ اس کو لکھا ہوا کتابوں میں، 27 واجبات میں بھی ہے، رفیق الحرمین شریف میں بھی ہے، اس کو ملانا دشوار ہے۔
اشارہ دو کتابیں ہیں، ایک تو رفیق الحرمین جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں، جو صفحہ نمبر 262 اس میں کوشچن آنسر ہیں۔ تو اکثر لوگوں کے جو سوالات آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اس کتاب کے 262 سے کنٹینیو جو سوال جواب ہے اس میں بھی مل جائیں گے۔ اور ایک مفتی علی اصغر صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے 27 واجبات حج، یہ بھی حاصل کریں، کمال کی کتاب ہے۔ جتنے مسائل یوں سمجھیں کہ اس کتاب میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حاجیوں کے اکثر مسائل کے جوابات الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں، تو اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ دونوں کتابیں کیو آر کوڈ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک عشق بڑھانے والی کتاب بہت زبردست ہے، اس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، پرذوق حج کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بھی مفید رہے گا انشاءاللہ۔
اب جاتے جاتے ایک اور بات بھی بتاتے جائیں کہ نزلہ زکام اگر کسی کو اللہ نہ کرے ہو جائے تو وہ کیا کرے، کیسے اس کو جناب؟
ناک پوچھنے میں تو منہ نہیں چھپایا جاتا،
ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ